سورت توبہ مدنی ہے، 129 آیات اور 16 رکوع ہے، ترتیب میں 9 ہے اور نزول میں 113 ہے. بس اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت نازل ہوئی اور پھر قرآن شریف مکمل ہے. اس سورت کا نام توبہ بھی ہے اور برات بھی ہے. اس پر اللہ مشرکین و منافقین پر نہایت قہر و غضب کے ساتھ برسے، اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں. اور درست یہ ہے کہ یہ جب بھی پڑھی جائے بسم اللہ نہ پڑھا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں شروع سے قرآن کھول کے پڑھے تو بسم اللہ پڑھے، مگر گزارش ہے کہ پیچھے سے ایک آیت پڑھ کر پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے. صحابہ کرام جب قرآن مجید جمع کر رہے تھے اور یہ سورت آئی تو کاتبان وحی نے، جمع کرنے والوں نے بسم اللہ کا پوچھا. اس وقت کی پوری امت نے کہا کہ اس پر بسم اللہ نہیں آیا، تو سب صحابہ نے بالاتفاق کہا کہ بغیر بسم اللہ کے رہ رہے. اس سورت کے بہت نام ہیں، اور برات بھی ہے، توبہ بھی ہے، فاضحہ بھی ہے، فضیحہ بھی ہے، کہکشاں بھی ہے. مسلسل منافقین و مشرکین پر اللہ کا قہر اس نے برسا ہے. برات من اللہ و رسولہ، اعلان ہے بیزاری کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الذین، ان لوگوں کے لیے، آہدتم من المشرکین، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے. اللہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کافر اور مشرک کے ساتھ کوئی عہد نہیں. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، چلو زمین میں 4 مہینے. وعلموا، جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم بے بس نہیں کر سکتے اللہ کو. وان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ رسوا کر دے گا کافروں کو. 4 مہینے، یا تو اشہر حرم مراد ہے یا وہ 4 مہینے کے معاہدہ باقی کا، تو بس 4 مہینے کے عیش کر لو، پھر آگے کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ. واذان من اللہ و رسول الناس، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین و رسول، بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا پیغمبر بھی. فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم نے توبہ کی شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا. فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم نہیں ہو بے بس کرنے والے اللہ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بتا دو کافروں کو دردناک عذاب کا. إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے مشرکین میں سے. ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے توڑا نہیں تمہارے ساتھ بالکل، نقصان نہیں کیا. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور انہوں نے چڑھائی نہیں کی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ مل کر، دشمن کی مدد بھی تمہارے مقابلے میں نہیں کی. اگر ایسے مشرکین ہیں، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، پورا کرو ان کے ساتھ عہد ان کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں پرہیزگاروں کو. مشرک ہو کر وعدے کا پابند ہے، تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیتا، تو اے مسلمانوں، تم تو متقی و پارسا ہو، تم ضرور ان کے ساتھ عہد کا خیال رکھو. واذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج الاکبر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 میں حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنایا اور ان کو کہا کہ وہاں جا کے اعلان کرنا کہ مشرکین سے ہمارا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اور تمام قبائل کو آگاہ کرنا. ابو بکر صدیق جب روانہ ہوئے تو آپ نے پیچھے سے علی کو بھیجے کہ تم اعلان کرو، اور پھر اعلان علی نے کیا. علماء حدیث کہتے ہیں کہ حضرت علی چونکہ متولیان کعبہ میں سے تھے، قرشی مطلبی لوگ متولیان تھے، تو ان کا اعلان زیادہ سود مند. طلبہ غور کر لے بات، روافض کہتے ہیں کہ آپ کو وحی آئی کہ امت کا خلیفہ علی ہوگا اور ابو بکر نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے ابو بکر کو روک کر اور حضرت علی سے اعلان کروایا. اب جس طرح انہوں نے سوال کیا ہے نا، آپ اس ڈھب پہ جواب دیں. جواب یہ غلط در غلط ہے، یہ غلط در غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا قائم مقام تھے، نائب تھے، خلیفہ تھے، لیکن آپ کو وحی آئی کہ بس اس حج کے بعد آپ حج کریں گے سندس کا، پھر انتقال ہو جائے گا اور امت کا امام ابو بکر ہوگا اور ان کا مؤذن علی ہوگا. اور قرآن میں گزرا ہے ثم اذن مؤذن، کہ اعلان تو مؤذن کرے گا، امام نہیں کرے گا. تو ابو بکر آپ کا تو قائم مقام تھا لیکن بقیہ امت کا امام بننے والا تھا اور اس کا مؤذن علی تھا، اس لیے علی نے اعلان کیا، ابو بکر کا اعلان مناسب نہیں. والحمدللہ علی ھذا، موافق بالکتاب و سنہ جواب. فیض انسلخ الاشہر الحرم، جس وقت نکل جائے اشہر حرم جس میں جنگ و جدال منع، رجب، ذیقعد، ذلحج، محرم، یہ چار مہینے. فقتل المشرکین، مارو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں تم پاؤ ان کو، وخذوہم، پکڑو ان کو، واقصروہم، دکڑو ان کو، انہیں روکو، وقودو لہم کل مرصد، بیٹھ جائے ان کے لیے ہر طاق میں، ہر جگہ. فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں پڑھنے لگے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات دینے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، رہنے دو ان کا ہاتھ، جانے دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا ہے. پکڑو، دکڑو، جکڑو، سب کچھ ہوا، لیکن فرمایا کفر چھوڑ دیا، ایمان لایا، نمازی بن گیا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، پس اس کو پناہ دے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ. ذلک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے نہیں تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی نے ایک مشرق کو پناہ دی تھی. ام ہانی علی کی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے. تو علی نے کہا ماروں گا میں اس کو، کیوں امن دی تھی؟ تو ام ہانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ نے فرمایا آمن تو من آمن تھے، ہم نے اس کو امن دیا جس کو آپ نے امن دیا، ام ہانی نہیں مرے گا، بالکل اجازت نہیں. اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے آپ سے، پس پناہ دے دو اس کو، یہاں تک کہ خدا کا دین سنے، پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ. پہلی صدی ہجری کے اخیر میں، 93 ہجری بنتی ہے، اور عربستان کا بادشاہ تھا ولید ابن عبد الملک، اور اس کا گورنر تھا حجاج بن یوسف. اور حجاج کا بتیجا تھا اور داماد تھا محمد بن قاسم، 17 سال اس کی عمر. اللہ، یہاں ہندوستان دو حصوں میں تھا، ایک کو کہتے تھے ہند اور دوسرے حصے کو کہتے تھے سندھ. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے گلزارستان فی تاریخ ہندوستان. نام کو نہ دیکھے, کتاب بہت قیمتی ہے, 6 جلدوں میں ہندوستان کے حالات پر 3 کتابیں بڑی زبردست ہیں, ایک تاریخ فرشتہ اور دوسری گلزارستان فی تاریخ ہندوستان اور تیسری تاریخ الہند والسن. بس یہ 3 کافی. یہاں 2 بھائی تھے, اس کا ایک کا نام تھا داہر, اس کو داہر سیاہ کہتے تھے, یہ سندھ پر پورا اس کی حکومت تھی, اور دوسرا اس کا بھائی تھا ظاہر, اس کو بھی داہر کہتے تھے لیکن وہ چھوٹا داہر کہلاتا تھا, پشاور بنگالا یہ سب اس کے علاقے تھے. عربستان سے عربوں کا قافلہ آیا تھا بنی تجارت, اور یہ جیت پور ایک جگہ ہے, یہاں وہ لوٹ گیا, اور ان کی عورتیں دریا کے کنارے سمندر کے کنارے جب کشتیاں جا رہی تھی بیگ کر رہی تھی, رو رہی تھی اور کہتی تھی واہ حجاج, کاش کہ ہمارے گورنر کو پتہ چل جائے کہ ہمارے خاوندوں کو قزاقوں نے پکڑ لیا, لوٹ لیا, قید کر لیا, اور ہم عورتیں بے سر و سامان بغیر دوپٹے کے یہاں بیٹھے. جہاز روانہ ہو گیا, بصرہ اترا, اور بصرہ سے آدمی سیدھا گیا اور حجاج کو کہا. اور مورخ نے لکھا ہے کہ جب عورتیں یہاں دریا کے کنارے رو رہی تھی تو حجاج ابن یوسف نے فجر کی نماز پڑھائی بصرے کی جامع مسجد میں, اور اس نے کہا لبیک انصرکم نصرہ, میں بالکل حاضر ہوں, امداد بھرپور کروں گا. نمازیوں نے پوچھا کیا ہے, کہ یار کوئی خاتون رو رہی ہے, چیخ آ رہی ہے, فریاد آ رہی ہے فضا میں, دماغ میں آ رہا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا اس کو, اتنا ظالم تھا کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے لکھا ہے اگر قیامت کے دن گزشتہ امتوں کے سب ظالم جمع کیے جائے اور ہمارا حجاج ابن یوسف لایا جائے تو یہ وزنی نکلے گا, لیکن عادل بھی اتنا ہے اور ضرور بھی اتنا ہے کہ ہندوستان میں یہاں سندھ کے کنارے میں خاتون رو رہی ہے اور بصرہ کی جامع مسجد میں اس پر حال طاری ہو گیا. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وفد آیا تھا, وفد نے سارا حال بتایا, حجاج ابن یوسف متوجہ ہو گیا اور اس نے ولید ابن عبد الملک کو کہا کہ ہندوستان میں سندھ کے علاقے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ بدترین ظلم ہوا. اس نے کہا جتنا فوج چاہیے لے لے, حملہ کر دے. اس نے کہا تحقیق حال کرتا ہوں, ایک وفد بھیجے یہاں, اور اس وفد کو کہا, خط لکھ کے دیا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے آدمی ناحق لوٹ لیے گئے اور جیل میں ہیں, ان کو چھوڑو اور ڈاکو کو سزا دے دو اور مجھے بتاؤ کیا سزا دے. راجہ دائر کو جب خط ملا وہ تو بڑا تھر رہا گیا, بڑا بدماش تھا. اس نے کہا جا عرب بدو کئی کا, اونٹا چرانے والا, پتے کھانے والا کون ہوتا ہے. محمد حجاج ابن یوسف نے دوسرا خط لکھا اور داہر کو کہا سیدھا ہو جاؤ, انسان بنو اور فوری طور پر معافی مانگو, ہمارے آدمیوں کو رہا کر لو اور قزاقوں کو سزا دے دو, ورنہ میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلوار کی چمک سے تیرے محلات چمک اٹھیں. ایسا لشکر بھیج دوں گا. بس اس کہنے کے ساتھ حجاج ابن یوسف نے اعلان کیا افواج کے اندر, اتفاق سے 1700 سپاہیوں نے ہاتھ پڑے, ہم حاضر ہیں سندھ پر حملے کے لیے, ہم تیار ہیں, ہمیں بھیج. اور سپہ سالار انہی کا داماد اور بھتیجا محمد بن قاسم کو بنایا گیا. یہ لوگ بصرے سے عراق, عراق سے ایران بلوچستان کے راستے سے کہاں پہنچے, سکر کے قریب ہی آئے. انہوں نے کہا سقر, سقر منا سخت گرمی, تو سکر بن گئی. یہ ان کے الفاظ ہیں, یہاں بیٹھے تھے. سقر, سکر اصل میں سقر ہے. وما ادراک ما سقر, لا تبقی ولا تذر. سامنے دریائے سندھ بہ رہا تھا,
محمد بن قاسم نے
اوکلیدس کے ماہرین کو کہا کہ کنارے سے سمندر کا عرض ناپو کہ دریا کتنا چھوڑا ہے. ہمارے ہاں اس سرلاب کے قاعدے میں کنارے سے سمندر ناپا جا سکتا ہے. انہوں نے کنارے سے ناپا اور ان کو خبر دی کہ اتنی چوڑائی ہے. حکم دے دیے کہ کنارے پہ جو درخت ہے یہ کاٹ دیے اور ان کی کشتیاں بنائی اور آپس میں جوڑ دی. اتنی کشتیاں برابر آ گئی کہ اس کنارے سے اس کنارے تک پل بن گیا. کہا چڑھو اس پہ, چڑھ کے ادھر اتر گئے. کہا کشتیاں کھینچ کے خشکی میں لے جا کے کڑی کرو. اور راجہ داہر سے لڑائی شروع ہو گئی. راجہ داہر کا قلعہ تھا, کہتے اس دیبل سے شروع تھا اور جے پور بمبئی تک پہنچا ہوا تھا. اتنا بڑا قلعہ. اس نے کہا میرا کیا بگاڑ سکتے آپ, میرے پاس قلعے میں اتنا راشن ہے کہ 100 سال میں رہ سکتا ہوں. محمد بن قاسم نے کہا دیکھتے سیدھا کرنے کے لیے ہم آئے. محمد بن قاسم نے پیرا دینا شروع کر دیا چاروں طرف. راجہ داہر جب تنگ آیا تو اس نے مذہبی پنڈتوں کو بلایا کہ آؤ گیتے دیکھو, اوتار دیکھو, وید دیکھو, ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے, دشمن سے کیسے جنگ جوتے گی. یہ تو جا نہیں رہے, درختوں کے پتے کھا کے ٹھہرے ہوئے. اللہ اکبر. بڑا پنڈت آیا, بڑا پنڈت آ, اس نے کہا بادشاہ سلامت, فلاں جنگل میں ہمارا دیوتا ہے اور آج رات کی 14ویں چاند کی چاندنی ہے, وہاں جا کر کے چڑھاوا لگائیں گے اور پھر مسلمانوں کے خلاف دعا کریں گے اور کل پرسوں مسلمان غرق ہو جائے. راجہ داہر نے کہا یہی چاہیے. کیسے ہوگا؟ اس نے کہا آپ کے گھر کا ایک فرد ساتھ ہوگا, زیادہ نہیں جا سکتے. کہا میں چلوں گا. نہیں, آپ نہ جائے, خطرہ زیادہ ہے, گھر والی آپ کی ساتھ ہوگی. راجہ داہر پریشان تھا, اس نے بیوی کو کہا آپ پنڈت جی کے ساتھ چلو. چلتے چلتے رات کو جنگل میں پنڈت نے اس کو ہاتھ لگایا, وہ چیخ پڑی. وہ تو بادشاہ کی بیگم تھی. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا بس مسلمان اندر داخل ہو گئے قلعے میں, رات راجہ داہر قتل ہو گیا اور آپ ہم گھر بسائیں گے. اس نے کہا نہیں, میں تو آپ اس وقت نہیں رہوں گی. رات کے اندھیرے میں جنگل میں ہنگامہ ہے. اچانک ایک نوجوان آیا, تلوار ہاتھ میں, خنجر گلے میں, سر پر جنگی ٹوپی ہے, اور اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ یہ رو پڑی. اس نے کہا میں راجہ داہر کی بیوی ہوں, ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے, وہ جا نہیں رہے, ہم بہت پریشان ہیں. میرے خاوند نے پنڈتوں کا اجلاس طلب کیا, اس میں فیصلہ ہوا کہ اس جنگل کے دیوتا کی چڑھاوا دیں گے اور پھر مسلمان ختم ہو جائیں گے. یہ مجھے اس بہانے لایا اور مجھے چھیڑتا ہے. اس نے ضرب لگائی, اسے اس کا سر تن سے جدا کے پھینک دیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے. وہ عورت حیران ہو گئی. اس نے کہا جو مسلمانوں کا صفہ سالار ہے کہاں, آپ یہاں جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ فوج کا پہرا دے رہا, آج رات تو میری ڈیوٹی. اچھا, اب ایسا کرو مجھے اپنے محل تک پہنچاؤ, میں تو جا نہیں سکتی, یہ مجھے لے کے آیا تھا اور میں تو کبھی گھر سے بنگلے سے باہر نکلی نہیں ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میری 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پیروں میں جو پازیب ہے اس کی شڑانگ جو ہے نا, یہ بھی مرادیب ہے, اس کو باندھ دو ذرا کپڑے. دوسرا یہ کہ آپ مجھ سے آگے نہیں چلے گی, پیچھے چلے گی, آگے آگے میں خود جاؤں گا. تیسرا یہ کہ آپ مجھے صرف بس دائیں بائیں, راست اور چپ کہے گی, آگے مجھ سے بات چیت نہیں کرے گی. خاتون کی آواز میں بھی شوق و شہوت. اس نے کہا ٹھیک, یہ آگے وہ پیچھے, وہ بتا رہے ہیں شہر میں داخل ہو گئے. اس نے کہا شہر میں تو بہت سارے قلعے ہیں, قلعہ آ گیا. اس نے کہا نہیں, قلعے کے چوکیدار کو اس نے حکم دے دیا کہ ہٹ جاؤ. وہ ہٹ گیا کہ اندر داخل ہوا. کا بات سنو، یہ سامنے میرا اور راجہ داہر کا کمرہ ہے، اندر وہ سو رہا ہے، اور اسی کمرے کے سیدھ میں سمندر کے اندر کھڑکی ہے، روشن دان ہے پورا مکمل، آدمی آ جا سکتے ہیں، ہم نے ہوا کے لیے بنایا ہے، 3 دن تک میں اس کو منت کروں گی کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو آپ سے صلح کر لے، 3 دن تک اگر آپ کو اطلاع نہیں ملی تو عصر کے وقت آپ دریا کے کنارے یہاں سے آ جائے، ورنہ اس قلعے کو آپ 100 سال میں فتح نہیں کر سکتے، یہ ایسا قلعہ ہے، میں کھڑی ہوں اور آپ نکلے. وہ کھڑی رہی کچھ دیر، جب اس کو یقین ہو گیا اسے بس سالار مسلمانوں کا حدود سے نکل گیا تو اندر آئی. راجہ دائر نے کہا چڑھاوا ڈال دیا دیوتا پر، کہا چڑھاوا کیا، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا. کہا کیا، وہ تیرا پنڈ جو تھا وہ بیدتی نکلا بھائی ماں. اور اس نے تو سب کچھ لوٹنا چاہا، تو پھر کیسے بچ گئی؟ کہا ایک فوجی آیا اور اس نے یہاں تک پہنچایا. کہا کیا نام تھا اس کا؟ کہا محمد بن قاسم. وہی تو ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سنو کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے اخلاق دیکھے، اس کی عزت دیکھی، اس کی ادائیگی دیکھی، یہ لوگ سچے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ان سے جیتنا آسان نہیں. ہماری خیر اور عزت اس میں ہے کہ آپ صلح کر لیں. میں منت کرتی ہوں، پیر پکڑتی ہوں، میں نے اس کو رات کے جنگل تاریکی میں دیکھا. راجہ داہر مان نہیں رہا تھا. محمد بن قاسم نے پہنچ کر کے اگلے دن فوج کو الرٹ کر لیا کہ سامنے کنارے سمندر پر سب جمع ہو جاؤ. جب 3 دن گزر گئے کوئی نہیں آیا تو عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد فوج کو حکم دے دیا، جتنے سپاہی ان کو چاہیے تھے ان کو کہا یہ سامنے جو قلعہ ہے اس کے سامنے پلر کے سیدھ میں ہم کو پہنچنا ہے. سمندر میں تیراکی کرتے وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوا. راجہ داہر بما اپنی بیوی کے بیٹھا تھا اور وہ بیوی پیروں میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی اور منت کر رہی تھی. محمد بن قاسم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے ٹھکرائی تلوار سے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر تمام قبروں میں اس کے فوجیوں کو گرفتار اور پکڑ دکڑ، اور اللہ تعالی نے چند لمحوں میں پورا قلعہ فتح کرا دیا. فتوح البلدان کتاب ہے ہند اور سندھ کے اسلامی فتوحات پر. کتاب کا نام ہے فتوح البلدان، مصنف ہے امام بلازوری، المتوفا 370 ہجری. اس میں فتوح سندھ کے اندر یہ واقعہ درج ہے، اور محمد بن قاسم کے لیے وہاں شعر لکھا ہے. سبحان اللہ. ان السماحت والشجاعۃ والندا، ان السماحت والشجاعۃ والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمد. شرافت، غیرت، دینی جذبہ محمد ابن قاسم پر ختم. ان السماحت والشجاعۃ والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمد. وان احد من المشرکین استجارک، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ طلب کرے، فاجر ہو پس اس کو پناہ دے دو. کیسے مرض پناہ دی؟ حتی اسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. مسلمانوں کو جب بھی موقع ملا ہے اور ان کو طاقت و اختیار ملا ہے، انہوں نے روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھرا. مسلمانوں کی تاریخ میں دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہے. مورخین نے ظلم زیادتی جھوٹ بولا ہے وہ اور بات ہے، ورنہ مسلمان فرمان روا، ان کے سپہ سالار، ان کے افواج، انہوں نے قرآن کی عملاً تفسیر کر کے دکھائی. ثم ابلغهم امنا، پھر پہنچا دو اس کو جائے امن. ذلک بانهم قوم لا يعلمون، اس لیے کہ لوگ جانتے نہیں.